والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم طلب الحلال فريضة بعد الفريضة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو اور بزرگو، گزشتہ دو جمعہ سے حلال کھانے کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی. موضوع چونکہ انتہائی اہم ہے اور ہماری روزانہ کی ضرورت بھی ہے. جو روزانہ کی ضرورت کوئی چیز بن جاتی ہے تو آدمی اس میں ایزی لینا شروع کرتا ہے. ایک چیز سال میں ایک مرتبہ ہو رہی ہو تو تھوڑا فکر کر لے، کبھی کبھی کر رہے ہوں تو آپ اس میں فکر کریں گے. جو چیز روز استعمال میں آنے والی ہو اس کے لیے عموماً انسان مزاجن تھوڑا لاپرواہ ہو جاتا ہے. اس لیے اس کی اہمیت ہے کتنی، مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح نماز کی اہمیت ہے اور روزے اور زکوٰۃ کی اہمیت ہے، اسی طرح حلال کھانے کی اہمیت ہے. اور اگر اس سے میں آگے بڑھ کے کہوں کہ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، یہ اسی وقت قبول ہوگا جب یہ کھانا صحیح ہوگا. اب آپ سوچیں کہ اس کی اہمیت کتنی ہے، ہم کتنا اس پہ سنتے ہیں اور کتنا اس کی ہم فکر کرتے ہیں. نماز تو پڑھ رہے ہیں، نماز تو چل رہی ہے ماشاء اللہ، لیکن نماز کا رزلٹ نہیں آ رہا ہے. روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کا جو اللہ نے کہا کہ روزے کا فائدہ تم کو پہنچے گا وہ یہ ہے کہ اس سے تقویٰ حاصل ہوگا، وہ آ ہی نہیں رہا ہے. تو کہیں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے نتیجہ صحیح نہیں آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے. تو یہ کھانا ہم روز کھاتے ہیں اور ہماری ضرورت ہے، اور ایک وقت نہیں تین وقت کھاتے ہیں، یہ ہماری ضرورت ہے. اللہ نے ہماری ضرورت کو پورا کرنے کا انتظام بھی کیا. اللہ نے انسان کے اندر جو خواہشات ہیں اس کے جائز انداز میں پورا کرنے کے لیے اس کو پورے انتظامات کیا ہے. انسان کے اندر مثال کے طور پر غصہ ہے، اب ایسا نہیں کہ غصہ کرے ہی نہیں انسان، اللہ نے رکھا ہے غصہ، ناجائز پہ غصہ آپ کو آ سکتا ہے، حرام پہ غصہ آپ کو آنا چاہیے، نہیں آیا تو آپ کو پرواہ نہیں ہے حلال حرام کی. یہ غصہ ہے اور غصے کا استعمال اپنی جگہ پہ آپ کریں یہ صحیح ہے اور وہاں کرنا چاہیے، ورنہ تو غصہ بری چیز ہے. اور حضور نے فرمایا غصہ مت کرو، لیکن انسان کے اندر غصہ ہے تو آپ اس کو دبائیں کیسا. اسی طرح بھوک ہے، اب بھوک کو اللہ نے بھوک رکھی ہے ہمارے اندر، ہم کو کھانے کی ضرورت ہے، ہمیں کھانا ہے. اور ہمیں کھانا بعض مرتبہ فرض اور ضروری ہے، کھانا آدمی کے لیے فرض اور ضروری ہے، جان بچانے کے لیے آدمی کو کھانا کھانا ہے، اس کو اپنی جان بچانی ہے. یہاں تک کہ اگر جان خطرے میں ہو تو حرام بھی اللہ نے کہا کھا لو، جان بچانے کے لیے حرام بھی اتنا کھا لو جس سے جان بچ جائے. اب حلال حرام کچھ نہیں، تمہاری جان سب سے اہم ہے. اب آپ سوچیں کتنی اہمیت ہے کھانے کی، کہ اللہ نے وہ کنڈیشنز شرائط بھی اٹھا لیے جس وقت انسان کی جان کی اہمیت آتی ہے. تو یہ ہماری روزانہ کی ضرورت ہے کھانا. اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کہ جو احکامات ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ اور اس سلسلے میں آپ کی جو فکر اگر ہم اس کو دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ چیز کتنی اہم ہے۔ جو میں نے ابتدا میں بات کہی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور تمام عبادتیں ہمارے کھانے پر ڈپینڈ ہیں، قبول ہونا یہ کھانے پر ڈپینڈ ہے۔ یوں سمجھیے کہ نماز ڈپینڈ ہے وضو پر، وضو صحیح نہیں ہے تو نماز کہاں ہوگی بھائی؟ جو چاہے کر کے آپ آ جائیں، جو چاہے پارٹس اپنی باڑی کے دھو کے آ جائیں کہ میرا وضو ہو گیا، میں اس کو وضو سمجھتا ہوں، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں۔ تو یہ تمام عبادتیں کھانے پر منحصر ہیں کہ ہمارا کھانا صحیح ہو تو عبادتیں اللہ کے پاس قبول ہوں گی، ورنہ قبول ہی نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اگر ہم دیکھیں، آپ دعا فرماتے تھے، آپ کی دعاؤں میں ہے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا۔ اے اللہ، میں حلال رزق چاہتا ہوں، حلال رزق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ مجھے حلال رزق دینا اللہ، تو اس کا مطلب سب سے پہلے ہم کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے حرام سے بچا، مجھے حلال رزق دے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ملتا ہے، حلال سورسز ہوں ہمارے، ہم کمائیں حلال طریقے پر، حرام آمدنی نہ ہو، حلال رزق آئے۔ تو اس کے لیے بھی سرکار نے دعا کی کہ مجھے علم نافع عطا فرما، عمل صالح اور متقبل، جو عمل قبول ہوتا ہو، اور رزقا حلالا، بعض روایت میں طیبا واسعا، کہ رزق پاک، حلال، واسع، خوب، تنگی نہ ہو۔ سرکار کی دعا ہے، ہم کو بھی دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ حلال رزق دے۔ اور ایک دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہم جنبنا الحرام حیث کانا و این کانا و عند من کانا۔ اے اللہ، مجھے حرام سے بچانا، وہ کہیں بھی ہو، کیسا بھی ہو، کسی کے پاس بھی ہو۔ اللہم جنبنا الحرام، اللہ مجھے حرام سے بچا۔ دیکھیں، ہم کوئی نیکی نہیں کر سکتے، ہم کوئی برائی سے بچ نہیں سکتے جب تک اللہ توفیق نہ دے، یہ بھی ہمارے ذہنوں میں، سب انہی کی طرف سے ہوتا ہے، سب کرنے والے وہی ہیں، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ طلب کریں اور آپ خواہش کریں، آپ دعا کریں اور آپ کی طلب صحیح ہو، تو یہ بات طے ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں اللہ وہ کرے گا۔ آپ چاہتے ہیں نا، حدیث میں ہے کہ جو آدمی روزانہ 3 مرتبہ جنت کے لیے دعا کرتا ہے تو جنت کہتی ہے اللہ میاں اس کو میرے پاس آنے دے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ صرف 3 مرتبہ روز اگر آدمی دعا کرے تو جنت کہتی ہے اللہ میاں مجھے میرے پاس اس کو داخل کر، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور جو جہنم سے روزانہ 3 مرتبہ پناہ چاہتا ہے، اعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، تو جہنم کہتی ہے اللہ میاں اس کو دور رکھ، یہ مجھے نہیں چاہتا، مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ طلب کی وجہ سے، آپ کی طلب صحیح ہے تو وہ اسباب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیدا کرتے ہیں۔ اب یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ اللہم جنبنا الحرام، اللہ میاں مجھے حرام سے بچانا، وہ کہیں ہو، کسی کے پاس ہو، وہ کیسا بھی ہو، مجھے اس سے بچا۔ اور آگے حضور نے فرمایا وَحِلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِهِ، آپ ہمارے اور حرام والوں کے درمیان میں آڑ بن جائیے، رکاوٹ بن جائیے، مجھے روکیے، میں رک نہیں سکتا، میں کمزور ہوں، آپ آڑ بن جائیے۔ وَقْبِضْ عَنَّا أَيْدِيَهُمْ وَاصْرِفْ عَنَّا قُلُوبَهُمْ، ان کے ہاتھوں کو ہم تک پہنچنے سے آپ روک دیجئے، ان کے دلوں کو ہم سے دور کر دیجئے کہ وہ لوگ ہمت ہی نہ کریں کہ ہمیں حرام کھلائیں. آپ ہمارے لیے آڑ بن کر آپ ہمیں روکیے کہ ہم حرام نہ کھائیں. اب آپ سوچیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی اور اس پر آپ کی یہ دعا اور یہ فکر اور آپ کی یہ طلب اور تمنا اور تڑپ کہ اللہ ہر طرح مجھے حرام سے دور رکھے, میں حرام نہیں کھانا چاہتا, اور آپ ہی توفیق دیں. اور نتیجہ یہ کہ اس کی اتنی فکر تھی کہ ایک مرتبہ واقعات میں آتا ہے کہ رات تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے نہیں, بے چین بستر پر کروٹیں بدلتے ہیں. بیویوں میں سے جن بیوی کی باری تھی انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے, آپ آج رات سوئے نہیں, آپ کو نیند نہیں آئی, کیا بات ہے؟ تو کہا کہ ایک کھجور پڑی ہوئی ملی تھی جو میں کھا لیا. اس سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ حضور کو کتنی بھوک تھی ہوگی کہ وہ ایک کھجور ملی تو حضور نے کھا لی. اب اس کے بعد مجھے یہ شک ہو گیا کہ یہ کھجور کوئی صدقے کی تو نہیں تھی. اس شک کی وجہ سے, یقین نہیں ہے, صرف شک کی وجہ سے رات بھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کروٹیں بدلتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں, آپ کو اتنی فکر ہے, ہمارا کیا ہوگا دوستو؟ اور جن علاقوں میں ہم رہتے ہیں وہاں حرام ہی حرام زیادہ ہے, حلال تو مشکل سے ڈھونڈنے سے ملے گا اور کبھی ملے گا بھی نہیں. اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ کے لیے پریشانی ہے. اور ہمارے لوگ ہیں کہ بڑے آرام کے ساتھ جتنے فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹس ہیں وہاں رکیں گے, جو چاہے لیں گے اور کھائیں گے, اور بولیں گے ہم سفر میں ہیں, خود ہی فتویٰ لے لیتے ہیں اور خود ہی عمل کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا ایک قصہ لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک مرتبہ کوفے میں, امام صاحب کا جو شہر تھا, وہاں لوٹ کا مال آیا اور مارکیٹ میں بک رہا تھا. بیچنے والا کون ہے, خریدنے والا کون ہے, کچھ نہیں معلوم, سب لوٹ مار ہو گئی اور لوٹ کر لوگوں نے مال لایا اور وہ بک رہا تھا. اس میں بکریوں کا بکری بھی فروخت ہو رہی تھی, بکریاں بھی بک رہی تھی. امام صاحب کو پتا چلا کہ لوٹ کا مال مارکیٹ میں بک رہا ہے اور اس میں بکری بھی بک رہی ہے. تو اس کے بعد امام صاحب نے معلوم کیا کہ بکری کی جو عمر ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے, جو اس کی ایک نیچرل لائف ہے وہ کتنی ہے. تو ماہرین نے بتایا کہ 7 سال, 7 سال ایک بکری زندہ رہتی ہے. تو امام صاحب نے 7 سال بکری کا گوشت نہیں کھایا اس شک کی وجہ سے کہ کہیں اس بکری کا گوشت آج مارکیٹ میں نہ ہو. سبحان اللہ, ہم سوچ سکتے ہیں دوستو, 7 سال امام ابو حنیفہ نے اس بکری کا گوشت نہیں کھایا, کوئی بکری کا گوشت کہا کہ شک ہے مارکیٹ میں, جو مال بک رہا ہے شک کا مال ہے, میں نہیں کھاتا. تب جا کے وہ امام بنے ہیں, تب جا کے وہ تقوی کے اس لیول پہ آئے ہیں کہ آج دنیا ان کا نام سن کے سر جھکاتی ہے. قربانی اور پابندی اور احتیاط, احتیاط آدمی کو شک کی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. دیکھیے ایک چیز ہے, مثال کے طور پر ہم لوگ جس چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں, ہم سب ایک بات چاہتے ہیں کہ ہم اپنی چیزیں مارکیٹ میں لائیں, ہم بحیثیت مسلمان یہاں ریکگنائز ہو ہماری حیثیت کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم یہ چیزیں کھاتے ہیں, ہم یہ چیزیں نہیں کھاتے ہیں. ایک بات اس سے پہلے اور ایک بتا دوں دوستو, یہ دنیا جو ہے نا یہ پیسے کی دنیا ہے, ان کو پیسہ چاہیے, یہ پیسے کے لیے جو چاہے کریں گے. اگر ان کو یہ پتا ہو کہ مسلمان صرف ہینڈ سلاٹر ہی کھائے گا, دوسرا نہیں کھائے گا, یہ ہینڈ سلاٹر مارکیٹ میں لائیں گے, ان کو چاہیے, ان کو کیا فرق پڑتا ہے, مہنگا کھائیں گے کوئی بات نہیں, مشین سے تیز کٹتا ہے, ہاتھ سے دیر سے کٹے گا, ہاتھ سے کاٹنے والوں کو پیسہ زیادہ دینا پڑے گا تو مرغ مہنگی ملے گی, اور مسلمان کہے گا کہ میں مہنگی کھاؤں گا, کوئی بات نہیں مجھے ہینڈ سلاٹر چاہیے. اگر یہ مسلمان طے کرے اور جہاں ہینڈ سلاٹر ملتا ہے وہی کھانا طے کرے, ہینڈ سلاٹر آج سے کچھ سال کے بعد مارکیٹ میں آپ کو ہر بڑے اسٹور پہ ملے گا. وہاں آپ کا سیکشن ہوگا مسلم فوڈ, حلال, ذبیحہ, سرٹیفائڈ بائی سو اینڈ سو آرگنائزیشن, 100% ہینڈ سلاٹر. ویسے آپ کو سب ہینڈ سلاٹر ہی لگاتے ہیں, ہینڈ سلاٹر نہیں تو کم سے کم حلال تو لگاتے ہی ہیں, اور ہمارے لوگ اس کو سرٹیفائڈ سمجھ جاتے ہیں کہ حلال لگا ہوا ہے. حلال اور 100% حلال ایک عجیب جملہ ہے. 100% حلال, 90% حلال کیا ہوتا ہے بھائی؟ کوئی بتائیں کہ 90% حلال کوئی لکھ کے بتائیں کہیں. 99% حلال ہے بھائی, 1% ڈاؤٹ ہے, ایک بھی مسلمان نہیں جائے گا. اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ 99% حلال نہیں حرام نہیں, 100% وہاں شک ہے, اس کے باوجود ہم خریدتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دنیا یہ پیسے کی دنیا ہے, ان کو پیسہ چاہیے. اور اگر ہم پہلے یہ طے کریں کہ حلال چیز چاہے مہنگی ہو میں حلال ہی کھاؤں گا, اور اس کی اہمیت اور ضرورت پہلے اپنے دل میں بٹھائیں کہ حرام کے ساتھ جو جسم بنتا ہے, حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جسم جنت میں نہیں جاتا, لا يدخل الجنة لحم نبت بالصحت. جو حرام سے پلا ہوا جسم ہے وہ جنت میں نہیں جاتا, کیونکہ وہ ناپاک جسم ہے, اور ناپاک جسم جنت میں جائے گا بھی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی اور کہا کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ میری ہر دعا قبول کر لے, میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. اور حضرت سعد عشرہ مبشرہ میں ہیں, 10 وہ صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری دنیا میں دے دی گئی ان میں سے ایک ہیں حضرت سعد, اور رشتے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہوتے ہیں, اور حضرت سعد ہی وہ واحد صحابی ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ارمی سعد فدا کا ابی و امی. حضرت سعد تیر چلا رہے تھے تو کہا کہ چلاؤ تیر, چلاؤ سعد تیر چلاؤ, تم پر میرے ماں باپ قربان ہو. رسول اللہ نے اپنے ماں باپ کو کہا, کسی صحابی کو یہ شرف نہیں ہے جو حضرت سعد کو ہے. وہ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ میری ہر دعا قبول کر لے. تو اور حضرت سعد مستجاب الدعوات تھے, حضرت سعد مستجاب الدعوات تھے, مگر ان کو جو نسخہ بتایا حضور نے یہ نہیں کہا جی آپ میرے ماموں ہیں, آپ عشرہ مبشرہ میں ہیں, آپ کو میں بہت چاہتا ہوں, آپ کے لیے میں دعا کرتا ہوں. نہیں, اس کے جو ذرائع ہیں وہ آپ اختیار کیجئے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اطب مطعمک, اپنا کھانا اچھا کر لو, اپنا کھانا جو ہے حلال کھاؤ, اس کے نتیجے میں آپ مستجاب الدعوات ہو جائیں گے. کھانا ٹھیک کر لو, خالی میں دعا کروں اور آپ کھانے میں گڑبڑ کریں تو دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ نسخہ بتا دیا کہ مستجاب الدعوات ہونے کے لیے آپ کو اکیلے کو ہی نہیں, ساری امت کے لیے میں نسخہ بتاتا ہوں, ساری امت کے لیے نسخہ بتا دیا کہ کھانا حلال کر لو, دعا قبول ہوگی. اور یہ حلال کرنا, حلال کمانا بھی اور حلال کھانا بھی, دونوں فرض ہیں. کمائے حرام اور خرچ کریں حلال. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ منقول ہے کہ جو آدمی حرام کمائے اور صدقہ کرے, حرام کمائے اور صدقہ کرے تو وہ ایسے ہے جیسے پیشاب سے کپڑا دھوتا ہے. حرام سے وہ صدقہ کرے اس کو کیا ثواب ملے گا؟ جس طرح پیشاب سے کپڑا صاف ہوتا ہے, کتنا صاف ہوگا؟ صاف بھی دکھتا ہے, خوب پیشاب بکیٹ بھر جمع کر لے لوگوں کا, اس میں کپڑے میں اچھے پورے کلوریکس اور ڈیٹرجنٹ سب ڈال کے نکالے, کلین نظر تو آئے گا آپ کو. لیکن ہم کو معلوم ہے وہ کتنا صاف ہوتا ہے. تو حرام مال کا یہ کہ کمائے حلال اور پھر کمایا حلال, اب وہ خرید کر جو چیز کھا رہا ہے اگر وہ حرام ہے اور وہ حلال نہیں ہے, اس کی فکر دوستو ہم سب کو کرنی ہے. یہ اتنی اہم ترین چیز ہے کہ ساری عبادتیں اس کے اوپر منحصر ہیں, ہماری عبادتیں اس پر منحصر ہیں. اور عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ چیزیں مارکیٹ میں جو جن ممالک میں ہم رہتے ہیں, یہاں جو مسئلہ ہے ہر چیز میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ ایسی چیزوں کی ہے جو شک میں ڈالتی ہے. پرہیز کیجئے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ باہر کی چیزیں کھائیں, گھر میں بنائیے. ساؤتھ افریقہ کی ایک بات مجھے یاد آئی, ساؤتھ افریقہ میں جب مسلمان گئے تو اس وقت وہاں زیادہ تر گجراتی فیملی کے لوگ گئے اور بڑی قربانیاں دی, اس کا آج رزلٹ ان کو مل رہا ہے. آج وہاں دین کے بڑے بڑے ادارے, بڑے مدارس, علماء اور مفتیان کرام سب الحمدللہ موجود ہیں. ان کے بڑوں نے جو قربانیاں دی, ایک تو یہ کہ ان کو معلوم تھا کہ بیکری کے جتنے آئٹمس ہیں یہ سب مشکوک ہیں. ساری عورتوں نے بیکری کا پورا کام خود سیکھا اور بیکری کے سارے آئٹم اپنے گھر میں بناتی ہیں. محتاج نہیں, ہم محتاج نہیں ہیں ان کے. کھانا ہے, بچوں کو خواہش ہے, کیک کی خواہش ہے, بسکٹ کی خواہش ہے, جو چیز باہر ملتی ہے عورتوں نے کہا ہم بناتے ہیں, حلال ہم کو چاہیے. اس سے آگے ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں, یاد آئی کہ سفر نامے میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے کسی نے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے اتنا اہتمام کیا کہ دور سفر کر رہا ہے آدمی تو شہروں میں انہوں نے اپنا انفارمیشن رکھا کہ فلاں ہائی وے پر میرا گھر ہے, فلاں گاؤں سے گزرتے ہوئے اگر کوئی مسلمان جا رہا ہے اس کو کھانے کی ضرورت ہے تو وہ مجھے کال کر دے, میں اس کے لیے کھانا تیار کر کے رکھوں گا. سبحان اللہ, کیا قربانی ہے. کھانا راستے میں حلال نہیں ملے گا, لوگ پریشان ہوں گے, ہمارے گھر کا فون نمبر موجود ہے مسجد میں, مسجد والے کال کر دیں گے ایک صاحب سفر کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس فلاں دن پہنچیں گے, ان کے لیے کھانا رکھنا خوشی سے. دوستو اور بزرگوں, ایک چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے لوگ اس مسئلے میں بے احتیاطی کر جاتے ہیں, وہ ایک حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بعض لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, وہ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے بسم اللہ پڑھ کر کاٹا ہے یا نہیں کاٹا ہے, ہم وہ گوشت کھائیں یا نہ کھائیں. تو سرکار نے فرمایا کہ تم بسم اللہ پڑھ کے کھا لو. اس حدیث کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس کو اتنا غلط یوز کیا ہے, کہا کہ جو گوشت کوئی مسلمان کے گھر میں پک رہا ہو آپ اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, حدیث میں ہے بسم اللہ پڑھ کے کھا لو. ایک بات یہ. اور جو گوشت مارکیٹ میں مل رہا ہے, چلے مسلمان کی دکان میں مل رہا ہے, اس سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ لاؤ بسم اللہ پڑھ کے کھا لو. اس پر ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے بہت بہترین اس کا جواب دیا ہے, وہ ہمارے ذہنوں میں رہے. سب سے پہلی بات جو حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان لوگ گوشت لاتے ہیں, مسلمان کاٹ کر لاتے ہیں. اب مسلمان کاٹ کر لانے کے بعد آپ اور ہم جن ملکوں سے آئے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے تک گھروں میں ہم خود اپنی مرغیاں کاٹتے تھے, مارکیٹ سے خریدنا تو معلوم ہی نہیں تھا, وہ ملتی بھی نہیں تھی. پولٹری کا سسٹم تو شروع شروع کا زمانہ, ابھی 30-40 سال کے اندر ہی اتنا یہ ترقی کیا ہمارے ملکوں میں, ورنہ تو گھر کی یا پھر لا کے خرید کے لائیں اور گھر میں ہی کاٹیں. بازار میں کون کاٹ کے مرغ بیچتا تھا, گھر میں ہی کٹنا تھا. گھر میں کاٹا ہوں تو میرے کسی رشتے دار کو کوئی سوال نہیں ہے کہ یہ آپ بسم اللہ پڑھ کے کاٹے ہو, کوئی نہیں پوچھتا تھا. یہی مسئلہ سرکار بتا رہے ہیں کہ مسلمان کاٹ کے لائے ہیں, ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے تو تم بسم اللہ پڑھ لو. اس لیے کہ مسلمان پر یہ یقین رکھنا چاہیے, اس کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اس نے بسم اللہ پڑھ کے ہی کاٹا ہوگا. یہاں 100% مجھے معلوم ہے کہ جس کی دکان میں گوشت بک رہا ہے یا جو مسلمان بھائی کے دسترخوان پر گوشت آیا ہے یہ دکان سے آیا ہے اور دکان والے کے پاس سلیٹر ہاؤس سے آیا ہے اور سلیٹر ہاؤس میں مشین سے کٹتا ہے. اب کیا بسم اللہ پڑھنے سے حلال ہو جائے گا؟ یہ ہمارے لوگوں نے اس کو یوز کر لیا, اس حدیث کو یہاں یوز کر لیا. اس حدیث میں صاف ہے کہ مسلمان اپنا گوشت لاتے ہیں کاٹ کر, اور یہ نئے نئے مسلمان ہیں. یہ لوگوں کے بارے میں شک ہے کہ ان لوگوں نے بسم اللہ پڑھا ہوگا یا نہیں. حضور نے کہا تم ان سے پوچھو تو اچھا نہیں دکھے گا, تم بسم اللہ پڑھ لو, تمہارا شک دور ہو جائے گا. مسلمان تو پڑھتا ہی ہے. ہم میں سے کوئی گوشت کاٹ کر اگر کھلاتا ہے اسے ہم کوئی نہیں پوچھیں گے. اسی لیے اسی سے مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس ذبیحہ کے مسئلے میں جو مقالہ لکھا اور رابطہ عالم اسلامی میں وہاں پیش کیا, اس میں انہوں نے بتایا کہ مسلم ممالک کے مارکیٹ میں اگر گوشت بک رہا ہو تو وہ حلال ہے. اگر ہمیں یہ معلوم ہو, اس کے آگے یہ شرط ہے, اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ یہیں کٹا ہے تو. اب اگر سعودیہ میں بھی گوشت بک رہا ہو اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ برازیل سے آیا ہے اور امریکہ سے آیا ہے, اب کیا کریں؟ کہ سعودیہ کا نام ہونے سے حلال ہو جائے گا گوشت؟ وہاں بھی آ رہا ہے, برازیل سے آ رہا ہے اور امریکہ سے آ رہا ہے. یہاں جب میں لٹل راک گیا تھا وہاں ایک ٹائسن کی جو چکن کٹتی ہے, وہ ٹائسن میں مسلمان کئی کام کرتے ہیں, انہوں نے کہا ہمارا گوشت مسلم ملکوں کو جاتا ہے. میں نے پوچھا آپ کے پاس کیسا کٹتا ہے؟ کہا مشین سے کٹتا ہے, پورا مشین سے کٹتا ہے, اور ہمارے پاس حلال کا سرٹیفکیٹ بھی ہے جی. اب یہی گوشت مسلم ملکوں میں جاتا ہے, ہم سوچتے ہیں کہ مسلم ملک کا ہے, پوچھنے کی ضرورت نہیں, کھا لو. وہاں جا کر ہم اپنی عبادتیں بھی خراب کرتے ہیں. پہلے یہ سوال ہے کہ کیا گوشت کھانا فرض ہے؟ اگر کچھ دن نہ کھائیں تو کیا ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی یا کیا ہے مسئلہ؟ ہم اتنا اس کے لیے پریشان ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, میں نے سنایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر, اس سلسلے میں ہم سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم روزانہ جن مسائل سے گزر رہے ہیں اس میں اس کی اہمیت کتنی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اور ایک بات ہمارے ادارے کے ذمہ دار ایک سوچ رہے ہیں کہ جو حلال کے سلسلے میں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں, اس کی سب سے بڑی ہماری فکر یہی ہے کہ ہمارے مارکیٹ میں 100% اطمینان کا گوشت ملے, جو علماء کی نگرانی میں سرٹیفائی ہو, اطمینان کا گوشت ملے, اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اس کوشش میں ابھی ہم ابتدائی درجے میں ہی ہے, مگر الحمدللہ شکاگو میں اس کا فائدہ یہ ہوا کہ 16 تقریباً دکانیں اب تک سرٹیفائی ہو چکی ہیں الحمدللہ, اور 4 ریسٹورینٹ بھی تقریباً سرٹیفائی ہو چکی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس کی اطلاع آپ کو ہو, اور آپ بھی شاید چاہیں گے کہ ہمیں معلوم ہو کہ کون حلال اسٹور ہیں. اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض لوگوں نے سرٹیفکیٹ لے کر ہمیں دھوکہ دیا, ہمیں نہیں مسلمانوں کو دھوکہ دیا, اور وہ پکڑے گئے. اور یہ پکڑے جاتے ہیں, غلط کام پکڑا جاتا ہے, غلطی پکڑی جاتی ہے. دھوکہ, امت کو دھوکہ دینے والا بچ نہیں سکتا, ایک نہیں دوسرے دن وہ پکڑے جائیں گے. تو یہ جب پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو اطلاع کیسے ہو کہ فلاں دکان کل گئے تھے آپ, سرٹیفکیٹ تھا, آج نہیں ہے اس کا سرٹیفکیٹ, اس کی اطلاع آپ کو کیسے ہو؟ تو ہمارے دوستوں نے یہ طے کیا کہ ایک ای میل لسٹ اگر اس کی ہم بنائیں, جو اس میں انٹرسٹ رکھتے ہوں ان کو ہم ای میل کے ذریعے اطلاع کریں کہ یہ ہمارے سرٹیفائڈ اسٹورز ہیں. کسی کا نام ہٹ گیا تو اس کا نام نکال کے بتا دیں کہ ایک نام نکل گیا ہے, آپ دیکھ لیں. قانون کی وجہ سے ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم نام لے کے بولیں یہ گڑبڑ کر دیا تو وہ دوسرے دن بولے گا میں آپ کو سو کر رہا ہوں. یہاں پہ بہت آسان ہے سو کرنے کا اور ڈرانا ہر بات پہ. ایک صاحب نے درخواست دی کہ مجھے جو ہے سرٹیفائی کیجئے, ایک ریسٹورینٹ والے نے, اور سارا گڑبڑ کا گوشت تھا. ہم نے کہا بھائی آپ پاس پورا ہی گڑبڑ کا ہے, آپ کیسے درخواست دیتے ہیں یہ؟ کہ کہا کہ اگر آپ لوگ نہیں دیں گے تو میں آپ کو سو کروں گا. چوری اور سینہ زوری جی, ہمارے مسلمانوں کی حد انتہا. ہم نے لکھ کر ان کو بھیجا کہ آپ کو ہم سرٹیفائی نہیں کرتے ہیں اور یہ ریزن ہے, اب آپ جو چاہے کریں. بس مولوی آرام سے بیٹھا ہوا اس کو ڈراتے رہو ہم سو کریں گے, ہم سو کریں گے, ہم سو کریں گے. تو بہرحال یہ ایک پلان ہمارے آفس کا ہے, جو لوگ چاہتے ہیں تیار ہیں اس کو کوئی پیپر وغیرہ, ہاں ہمارے عارف بھائی ہیں اور دوسرے جو ذمہ دار ہیں یہاں، ان سے آپ نماز کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام لسٹ میں ہو، بڑا آسان ہو گئے کہ آپ کو ای میل مل جائے گا کہ یہ سرٹیفائیڈ اسٹورس ہیں، اس سے دوسرے اسٹوروں کو بھی فکر ہوگی کہ ہم بھی سرٹیفکیٹ لے لیں، اور سرٹیفکیٹ فری دیا جاتا ہے، کوئی چارج نہیں ہوتا، کوئی پیسہ نہیں لیتے، یہ خدمت ہے امت کی، یہ آپ کے اور ہمارے لیے خدمت ہے جو یہ ادارہ ہمارے مفتی صاحب نے طے کیا کہ فری کر دو تاکہ لوگوں کو فری حلال رزق ملے۔ تو بہرحال یہ کوشش ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات اس سلسلے میں فکر کریں، رمضان المبارک قریب آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہماری طرف سے کوئی غفلت اور بے احتیاطی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔